सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की जामिन, कौमों के जवाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सिलसिला है सोच, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ एपिसोड। एक तसलसल है जिसमें हम 5 एपिसोड्स कर चुके, आज आप देखेंगे 6 एपिसोड। और आज का हमारा टॉपिक है हिकमत अमली बनाना किसी काम के लिए कितना अहम है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी कहते हैं। ये जो सोच है किसी भी काम को करने से पहले, ये क्या होती है और किस तरह से इसके फ़वाद हासिल किए जा सकते हैं। अब मुख्तलिफ़ जावियों से इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी रौनक फरमा है, इनसे हम सवालात करेंगे। कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ होती है, इनके सवालात को भी शामिल किया जाता है, और कुछ ना कुछ आपका फ़ीडबैक भी हम कोशिश करते हैं कि इसमें शामिल किया जाए। अल्लाह पाक इसको भी कबूल फरमाए। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 बार दुरूद पढ़ेगा कल रोज़े क़यामत, मैं उसके साथ मुसाफहा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊँगा। बड़ी ही सआदत की बात है, और ये हम हासिल कर सकते हैं सिर्फ़ रोज़ाना 50 बार दुरूद पढ़ने से। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए और कसरत दुरूद करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरे से हैं
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र।
माशाल्लाह हमने 5 सिलसिलों के अंदर कमोबेश 30-35 सवालात को शामिल किया है, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ एपिसोड। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं, कि जब भी हम सोच की डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाद में हैं, और सोच की बुनियाद जो है वो हमारी प्लानिंग पर हुआ करती है, स्ट्रेटजी पर हुआ करती है, हिकमत अमली पर हुआ करती है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो थिंकिंग है, दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, और आम आदमी के लिए इसको समझना किस तरह से आसान हो सकता है।
हिकमत अमली या स्ट्रेटजिक थिंकिंग का वैसे तो लफ्ज़ ऐसा है कि जिसे यूँ लग रहा होता है कि दो मुल्क आपस के अंदर को मुलाकात करने लगे हैं
जी,
और वो आपस के बाहमी खैर सगाली के कुछ मामला तय करेंगे। तो आम तौर पे तो ये लफ्ज़ इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है।
बिग स्केल पर तसव्वुर किया जाए,
बिग स्केल पे पॉलिटिकली, सियासी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अतबार से इसको समझा जाता है
जी।
लेकिन वैसे ये है कि बहरहाल हिकमत अमली तय करना, किसी भी काम की मंसूबा बंदी करना, तो इसका ताल्लुक लाजमी बात है कि सिर्फ ममालिक के साथ नहीं है, ख़ानदान के साथ है, कारोबार के साथ है, अपने फ्यूचर के साथ है, मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे, अपने सफ़र के साथ हो सकता है। तो ये लफ्ज़ तो बड़ा वसी है
जी।
तो असल जो इसका माना है वो तो यही है कि जो भी काम किया जाए उसकी पहले बहुत अच्छे तरीके से उसकी तमाम जिहात को सामने रखते हुए मनसूबा बंदी की जाए,
ठीक,
उसकी प्लानिंग की जाए, उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो उसका ड्यूरेशन होगा, जो उसका तरीक़ाकार होगा, जो उसमें मुआविन अफराद होंगे, और जितने हिस्सों में उसको तकसीम किया जाएगा, उसका एंड रिज़ल्ट हमारे जहन में क्या है, हम उससे हासिल क्या करना चाहते हैं, तो ये जितने पहलू हैं इन सब को सामने रखते हुए जो तरीक़ाकार वज़ा करना होता है, इसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं।
सही।
और इसकी जो अहमियत है वो बड़ी वाजे सी होती है
जी।
कि दुनिया में जो कामयाब कौमें हैं
जी,
अगर आप उनको देखें तो वो वही हैं कि जिन्होंने ये वाली प्लानिंग जो है ये बड़े स्केल पे की।
सही।
अच्छा, अफराद में वो अफराद कामयाब होते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाकायदा प्लानिंग की।
सुबह
अफराद करते हैं तो अफराद कामयाब होते हैं, कौमें करती हैं तो कौमें कामयाब होती हैं, और ये आदत अगर पूरी कौम के अंदर राइज हो जाए तो फिर उस पूरी कौम का जो परसेप्शन बनता है, इम्प्रेशन बनता है, वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है,
बड़ा ज़बरदस्त।
अब इसको यूँ देख लें कि जैसे हमने अभी चंद दिन पहले भी जिक्र किया था कि जापानी कौम ने कितनी तेज़ी से तरक्की की और वो दुनिया में कहाँ पहुँच गई, और उनकी जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया में सबसे अच्छा शुमार किया जाता है, तो उसके पीछे वजह क्या है। तो हमारे वैसे भी ओवरऑल जो हम जापानी कौम को देखते हैं उसमें नज़र आता है, लेकिन हमारे मुल्क के वो लोग جنہوں نے وہاں پر زندگیاں گزاری
جی
اور ان کے عادات کا جو ہے مشاہدہ کیا اور ان کی روٹین ورک اور روٹین لائف کو دیکھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ تین خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نمبر ایک تو جاپانی قوم ترقی کرتی ہے, نمبر دو یہ ہے کہ ان کے کام کے اندر بڑی عمدگی اور بڑی بیوٹی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ جاپانی قوم کی اوور آل عادت یہ ہے کہ خواہ وہ کمپنی ہے یا وہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے یا کوئی بہت بڑا پلان ہے, وہ اس سے پہلے اس کی پلاننگ بہت زیادہ کرتے ہیں, اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم جیسے یہ کہیں کہ یار سوچے ہی جا رہے ہو, کچھ کر بھی لو ٹھیک ہے, تو ہم تو شاید اس کو یہ سمجھیں کہ بھائی تم ایک ہفتہ پہلے بھی کہہ رہے تھے میں سوچ رہا ہوں, تم دو ہفتے پہلے بھی کہہ رہے تھے سوچ رہا ہوں, بھائی کام کب شروع کرنا ہے.
صحیح.
لیکن وہ سوچ کو یہ امپورٹینس دیتے ہیں کہ وہ اسی مرحلے کو سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں.
صحیح.
کیونکہ یہ جتنا عمدہ ہوگا یعنی پلاننگ جتنی عمدہ ہوگی
ریزلٹ
اتنا ہی کام عمدہ ہوگا اتنا ہی اس کا ریزلٹ عمدہ ہوگا. تو ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں, وہ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں, وہ بھرپور منصوبہ بندی کرتے ہیں. دوسرا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, دوسرا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کام کرتے ہیں اس میں وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں.
صحیح.
وہ کام کے اعتبار سے بھی اور عام زندگی کے اندر بھی, یعنی کسی کو وقت دیا ہے تو اس کی پابندی کریں گے, کوئی کام کرنا طے کیا ہے تو اس کی پابندی کریں گے, کسی کو جس وقت وہ کام مکمل کر کے دینے کی بات کی ہے وہ وقت سے پہلے کر کے دے دیں گے, آفس جانا ہے تو وقت سے پہلے پہنچیں گے. تو یہ جتنی عادات ہیں وقت کی پابندی کی, یہ ان کی کامیابی کے اندر اور ان کی ترقی کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے.
صحیح.
پھر تیسری بات اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ سخت محنت کرتے ہیں.
اچھا.
اس میں کاہلی, سستی, لیزینس, اوائڈ کرنا اور ایزی گوئنگ یہ والی عادتیں اور حرکتیں نہیں ہوتی. اسی لیے کام کرنے کی جگہ پہ وہ 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے بجائے اس کے کہ 10 منٹ بعد پہنچے.
صحیح.
اور وہ کام ختم ہونے کا جو وقت ہے اس کے بعد بھی آدھا گھنٹے بیٹھ کے کام کرتے رہیں گے بجائے اس کے کہ آدھا گھنٹہ پہلے سے واش روم کا چکر لگانا شروع کر دے, سامان پیک کرنا شروع کر دیں, ایک دوسرے سے حال چال پوچھ لے کہ بھائی صبح سے اب تک زندہ ہی ہونا, تو یہ والے کام نہیں کریں گے, وہ کام ہی کریں گے.
صحیح.
تو یہ تین عادتیں جو ہیں, ایک منصوبہ بندی کی, ایک وقت کی پابندی کی اور ایک بہت زیادہ محنت کرنے کی, یہ چیزیں کامیاب کرتی ہیں.
اسٹریٹجک
تھنکنگ یا پلاننگ جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر اس کا رزلٹ بہت اچھا,
بہت زبردست.
کسی آدمی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے, اس نے کہا کہ جس نے جنگ کی تیاری صحیح کی ہے آدھی جنگ تو اس نے ویسے ہی جیت لی.
ویسے ہی جیت لی
آدھی جنگ اس نے پہلے ہی جیت لی جب اس نے اس کی تیاری کی ہے. تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے نتائج کا حصول بڑا زبردست طریقے سے ہو جاتا ہے.
ماشاء اللہ, بہت بنیادی بات ہے. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی کے ساتھ بھی ہے, ہمارے گھر کے ساتھ بھی ہے, ایون کہ اگر آپ کسی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے 8-10 گھنٹے کا ٹریول کرنا ہے, تو اگر آپ منصوبہ بندی کر کے آپ ٹریول کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب, یہ آپ نے ماشاءاللہ ایکسپلین بھی کیا, اس کی بنیادی جو ڈیفینیشن تھی وہ بھی ہم نے سنی. اب میں چاہوں گا کہ دینی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں اور اس زاویہ نظر سے اگر ہم پلاننگ کو, حکمت عملی کو, منصوبہ بندی کو, اسٹریٹجیکل پلاننگ کو اگر ہم جاننا چاہیں, تو کیا دین کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بنیاد میں موجود ہیں؟
دینی بنیادیں اس کی بہت سی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک تو ہوتا ہے کام کا طریقہ کار سوچنا, ہم تو اس کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں کہ کام کا طریقہ کار تھوڑا سا پہلے سوچ لیں اور کیا پیش آ سکتا ہے اسے سوچ لیں. لیکن ایک دینی اعتبار سے اس میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے نا, کہ ہم اچھی نیت کرتے کسی کام سے پہلے. بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تھے اس سے پہلے تھوڑی دیر وہ رکتے تھے,
اللہ اکبر,
اور رکنے کے بعد وہ کام کرتے تھے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضور وہ فلاں جو ہے نا وہ فوت ہو گئے صاحب, تو ان کا جنازہ ہے تو آپ چلے
جی,
تو وہ اٹھے تھوڑی دیر سوچنا شروع کیا پھر چل پڑے.
اچھا.
انہوں نے کہا حضور جنازے کے لیے چلنے میں تو کوئی ایسا سوچنے کی حاجت نہیں ہوتی.
صحیح.
آپ جنازے کے لیے جا رہے, اٹھے اور چل پڑے. پر میں نہیں, میں وہ چلنے سے پہلے نیت کر رہا تھا,
اللہ اکبر,
کہ میں اس جنازے میں شرکت کرنے جا رہا ہوں تو میری نیت کیا ہے.
واہ.
جنازے میں تو جنازے کی نیت ہی ہوگی, لیکن چونکہ نیتیں اور بھی ہو سکتی ہیں ثواب بڑھانے کے لیے, تو اس لیے وہ کرتے تھے.
صحیح.
تو بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ کام سے پہلے تھوڑی دیر کا جو تحمل ہے اور تأمل ہے
جی,
یہ ان کے ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے.
واہ.
یعنی ایک عمل کے ثواب کو آپ نے 40 گنا بڑھانا ہے, تو جو 4 گھنٹے کا عمل ہے اس میں صرف 3 منٹ نیت کے ایڈ کر دیں.
اللہ اکبر.
ایسا ہی ہے نا؟
بالکل ایسا.
کہ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے آپ نے سفر کرنا ہے کسی شہر کا, ٹھیک, ایک سفر آپ نے کرنا ہے, اور وہ سفر ہو سکتا ہے آپ کا مہینے کا.
جی,
مہینے کے سفر سے پہلے جسٹ اگر 5 منٹ نیتیں کر لیں نا, تو یہ آپ کا سفر اگر نیکی کا بھی ہے, ایک نیکی کے کام کا سفر ہے کہ جس میں آپ کو ایک کام کا ثواب ملے گا, لیکن 5 منٹ کی نیتیں اس ایک مہینے کے ثواب کو 40 مہینوں کے برابر کر دیں.
اللہ اکبر. کام ایک ہی ہے لیکن 40 گنا ہو گیا,
لیکن آپ کے 5 منٹ کی سوچ نے اس کو 40 مہینے کے برابر کر دی.
واہ.
تو یہ ہے سوچنے کا فائدہ. تو نیت کے اعتبار سے سوچیں
جی,
اور اب اس کی جو پلاننگ کے اعتبار سے سوچنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ کہ دینی اعتبار سے اس کی بنیاد.
جی
دیکھیے, دینی اعتبار سے بنیاد تو واضح ہے کہ ہمارے دین کے اندر 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں, ایک تقدیر اور ایک تدبیر.
جی بجا.
تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے, یہ ہے تقدیر.
بے شک.
لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ حکم ہے کہ سعی کرو, کوشش کرو, محنت کرو, اپنا اختیار استعمال کرو, اپنی عقل استعمال کرو, اپنے اعضاء استعمال کرو, زمین و آسمان میں جو چیزیں ہم نے تمہارے کام میں لگائی ہوئی ہیں ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ.
جی
تو یہ جو تدبیر کا باب ہے,
جی,
اس کا تعلق ہی اس کے ساتھ ہے کہ اس میں عمل بھی ہے, عمل کی سوچ بھی ہے, عمل کے لیے پلاننگ بھی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جیسے آیت مبارکہ ہے, فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے تمہارے پاس جتنی قوت ہو سکتی ہے وہ تم پہلے سے تیار رکھو.
واہ.
وہ پہلے سے تیار رکھو. اب پہلے سے تیاری کا کیا مطلب ہوگا؟
صحیح.
اسی کو آپ اسٹریٹجک تھنکنگ کہتے ہیں, اسی کو آپ پلاننگ کہتے ہیں, اسی کو پہلے سے سوچ کے رکھنا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے مد مقابل جو ہے اس کی طاقت کیا ہے, اس کی افرادی قوت کیا ہے, اس کی حربی قوت کیا ہے, اب اس کے مقابلے میں ہم بھی وہی ساری کی ساری چیزیں تیار کریں گے.
صحیح.
یہی وہ چیز ہے کہ جسے پلاننگ کہا جاتا ہے. اچھا, اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے, جیسے آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں, غزوہ احد کو دیکھ لیں, غزوہ خندق کو دیکھ لیں, اس میں آپ کو جو پری پلاننگ ہے اور آپ کو جو پہلے سے ہی تیاری ہے وہ ملے گی.
بے شک.
مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے اندر پہلے سے جا کے دیکھا گیا کہ کون سی زمین جو ہے وہ اس اعتبار سے ٹھیک رہے گی کہ جہاں پر ہم پڑاؤ کریں.
جی.
غزوہ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے, وہ ایک درے کے اوپر.
بے شک.
کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا, جو مرضی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہ کیا تھا؟ یہ پلاننگ تھی.
پلاننگ.
اچھا, پھر احد شریف کو اپنے بیک پہ رکھا تھا.
جی.
بھی پلاننگ کا حصہ تھا. غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی گئی تھی,
بہت بڑی,
کیونکہ مد مقابل جو ہے ان کی افرادی قوت بہت زیادہ تھی.
جی.
مسلمانوں کی افرادی قوت بہت کم تھی اس کے مقابلے میں. تو اب درمیان میں خندق کھودی گئی, یہ پلاننگ, یہ وہ پلاننگ تھی کہ جب اس کو کفار نے دیکھا تھا تو وہ کہنے لگے واٹ از دس, یہ کیا ہے؟
حیرت زدہ ہو گئے.
یعنی عرب کی دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا.
جی.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر یہ آپ نے خندق کھودی تھی.
بے شک.
تو اب یہ کیا ہے؟ اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ دا بیسٹ اسٹریٹجک تھنکنگ کا اگر آپ کہیں تو یہ وہ والی چیز.
سال.
اچھا, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روزمرہ کے معمول تھے, جو آپ کا پورا دن اور رات تھا, اس کی بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوتی تھی. احادیث طیبہ میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوقات مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا.
ماشاءاللہ.
ایک حصہ عبادت کے لیے,
ٹھیک,
ایک حصہ اہل خانہ اور آرام کے لیے,
صحیح,
اور ایک حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے.
صحیح.
تو یہ آپ کے 3 حصے ہوا کرتے تھے اور ان 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا ہوا تھا, حتیٰ کہ رات کی نیند کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہوا تھا.
اچھا.
کہ پہلے آرام فرماتے,
صحیح,
پھر اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے, پھر نماز کے لیے, نماز فجر کے لیے جو ہے وہ آپ دوبارہ بیدار ہوتے. تو یہ معمولات کے اندر جو آپ کو ایک بڑا خوبصورت تناسب,
جی,
اور ایک حسن نظر آئے گا, تو اس کے پیچھے یہ ڈسپلن اور یہ پلاننگ اور یہ سوچ اور یہ طریقہ کار ہی ملے.
ماشاء اللہ. بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب. اور جب آپ بیان فرما رہے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں تو ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے. یعنی غزوات ہی کو دیکھ لیں, اس سے پہلے کی تیاری, یہ پورا ایک ٹاپک بنے گا. اسی طرح اور جو اسفار ہوئے, جو سفر ہوئے, اس سے متعلق اگر آپ پڑھیں گے دیکھیں گے. اہتمام, یہ ایک لفظ جو ہے ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن ہماری کسی بھی کام سے پہلے اس کا اہتمام کرنا. امیر علیہ سنت کے کئی واقعات اور گزرے کئی لمحات مجھے ذہن میں آ رہے تھے, اور ان میں سے بالخصوص ایک دفعہ کہیں پر جانا تھا, تو مجھے ریکال ہو رہی ہے وہ چیز کہ جانا تھا, کسی سے ملنا تھا اور آ جانا تھا, لیکن اس ملاقات سے پہلے کوئی آدھا گھنٹہ تو امیر سنت یہی گفتگو فرماتے رہے کہ کون بات شروع کرے گا, اچھا اگر وہاں سے یہ جواب آیا تو اس کا جواب کیا, اچھا اس کا پہلو کیا, اچھا جانا کس وقت ہے, اس وقت جانا مناسب ہے یا نہیں, سامنے والا جو ہے وہ اس وقت کس کام میں مصروف ہوگا, کس کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے, یعنی کہ اس ایک چھوٹی سی ملاقات کے لیے اہتمام. اور امیر علیہ سنت کی پرسنالٹی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اہتمام نظر آتا ہے, جبھی تو اتنا بڑا کام اتنا خوش اسلوبی سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چیزیں ہماری لرننگ ہیں, یعنی بزرگوں سے فقط ہم نے نماز روزہ ہی نہیں سیکھنا, ان کی پرسنل لائف کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے, ہماری جو اپنی نجی زندگی ہے, اس میں بہت کچھ کرنے کو جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی کہ بالکل ادھم کی طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارنا چاہیے, بلکہ اہتمام نظر آنا چاہیے, اطمینان کے ساتھ نظر آنا چاہیے. ہم چاہیں گے کہ یہاں پہ جو موجود ناظرین ہیں ان سے بھی کچھ سوالات کو شامل کیا جائے. جی آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو.
جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے. مفتی صاحب, ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی حکمت عملی بناتے بھی ہیں, لیکن کچھ وجوہات کے بنا پہ جو ہیں وہ فیل کر جاتے ہیں, اور وہ فیل ہونے کے بعد مختلف طریقوں سے جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ہم ایسی سچویشن میں اگر کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور تو ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں, اور اس صورتحال میں ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟
آپ نے سوال یہ کیا کہ بہت سے لوگ پلاننگ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, اور اس کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے میں دو چیزیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو پلاننگ کر کے کام کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہونے والے کم ہوتے ہیں. اکثریت ناکام وہ ہوتے ہیں جو پلاننگ نہیں کرتے, ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی بندہ ناکام ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً اس کی جو حکمت عملی اور پلاننگ تھی وہ ٹھیک تھی لیکن رزلٹ نہیں ملا, یا اس کی پلاننگ کے اندر ہی کچھ کمی تھی. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جسے پلاننگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی امپورٹنٹ پارٹ مسنگ ہوتا ہے, کوئی بڑی اہم چیز کہ جس پہ نظر رکھنی چاہیے تھی اس پہ نظر نہیں رکھی. اب اس کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن درمیان بھی چھوٹی سی کڑی اگر رہ گئی اسی وجہ سے ناکامی ہو جائے گی. بہترین قسم کا انجن لیا, بہترین قسم کی بوگیاں کوچز اس کے پیچھے لگا دی, اور بڑی خوبصورت اس کے اندر سارا سسٹم کر دیا, لیکن انجن کو کوچز سے جوڑنے والا جو کانٹا ہے, اگر وہ چھوٹا سا کانٹا بھی مس ہوگا نا تو یہ ٹرین اس کے ساتھ چل نہیں سکتی. اسی طرح پلاننگ کے اندر ہی کہیں فلا ہوتا ہے, اسی کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے. تو لہٰذا پہلے تو یہی دیکھ لیا جائے کہ کیا ہماری پلاننگ کے اندر تو ناکامی کوئی کمی نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ پلاننگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھنا بھی چاہیے.
صحیح,
اس میں کہاں کمی ہو سکتی, یہاں 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 یہاں. تو جب آپ ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو خود ہی وہ چیز سامنے آ جاتی ہے جو بعد میں آئے گی تو آپ کو پریشان کرے گی. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں, تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ. بندہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر خندہ کرتی ہے. تقدیر اس پہ ہنستی ہے کہ بندہ تو پلاننگ کر رہا ہے کہ جناب ایسا محل بنا رہا ہوں, 100 سال اس میں رہوں گا اور اگلے سال اس کی موت آنی ہے. تو ایز اے مسلم کے یہ تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہماری تدبیر کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ اس کے مطابق ہی ہوگا, اس کے اوپر ایک اور مشیت بھی ہے, اس کے اوپر ایک اور حکم بھی چلتا ہے جو رب العالمین کا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں ناکامی ہو جائے. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جانا یا اس کا بہت زیادہ سٹریس لے لینا, یہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. آپ کی پلاننگ ٹھیک تھی, آپ نے اس کے مطابق عمل بھی کیا, لیکن اس کے بعد اس کا رزلٹ وہ نہیں نکلا, تو آپ پہلی چیزوں کے اوپر افسوس نہیں کریں گے نا کہ وہ تو آپ کی ٹھیک تھی. اب وہ جو ناکامی ہوئی ہے, اب آپ اس کو پازیٹیو لینے کی کوشش کریں گے. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ناکامی ہی میرے حق میں بہتر تھی. کئی لوگ کسی شعبے میں جا کے ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، اس کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اس میں فیل ہو جاتے ہیں، یا اتنے نمبر حاصل نہیں کر پاتے جتنے چاہیے. ایک آدمی نے ایم بی بی ایس کرنے کے لیے زور لگا دیا، 4 سال محنت کی، آخر میں جا کے فیل ہو گیا، ڈاکٹر نہیں بن سکا. اب اس کے اعتبار سے تو یہ اس کی زندگی کا ایک ایسا وہ مس ہیپ ہو گیا ہے کہ جو شاید اس کو پوری زندگی نہ بھولے. اب اپنے اعتبار سے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد جب اس کو یہ لات پڑ گئی فیل ہونے کی، اب اس نے کہا کہ چلو بزنس کرتے ہیں. اب اس نے بزنس شروع کیا، اور اب وہ بزنس اس کا بلے میڈیکل انسٹرومنٹس کا ہی ہے. اب جو اس نے ایک ڈاکٹر بننا تھا، اب 1000 ڈاکٹر اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اب ہاسپٹل اس کے پیچھے ہیں، اب میڈیکل سٹور اس کے پیچھے ہیں، اب اس کا بزنس جو ہے وہ 2 اربوں روپے تک پہنچ گیا. تو دیکھیں، جس وقت ناکامی ہوئی اس وقت اس نے یہی سمجھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میں نے اتنی محنت کی، کیا مجھے صلہ ملا. لیکن اس کے پیچھے انا مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے،
بے شک
تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تو جب بندہ یوں پازیٹیولی اس کو سوچتا ہے تو پھر بہرحال جو ہے وہ اس کے لیے خیر نمودار ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہرحال زندگی صرف کامیابیوں کا نام نہیں ہے، زندگی کامیابیوں اور ناکامیوں کے مجموعے کا نام ہے. ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، جنت میں نہیں رہ رہے. جنت کے اندر ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دعا پوری ہوگی، ہر بولا ہوا پورا ہوگا، لیکن دنیا کے اندر پورا بھی ہوگا نہیں بھی ہوگا. تو لہذا جب آپ دنیا کو ریئلسٹک تھنکنگ کے طور پہ لیں گے تو پھر آپ ریالٹی کے اعتبار سے ہی آپ اس کا امپریشن لیں گے اور اس کا اثر لیں گے کہ کیسا لینا.
ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز پر دونوں ہی پہلو بیان ہوئے. اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی پلان کر لیں، کتنی بھی بہترین حکمت عملی ہم بنا لیں، لیکن بہرحال اس میں ناکامی کا کہیں نہ کہیں فیکٹر جو ہے وہ ضرور رہتا ہے. وہ ذہن میں رہے اور پہلے ہی سے رہے تو انشاءاللہ پھر ہونے والے نقصان کا جو صدمہ ہے وہ کم رہے گا. اور مسلمان کو ویسے ہی صبر کی، شکر کی اور جو دیگر چیزیں بڑی سپورٹیو ہوتی ہیں، اور بہت سارے مقامات پر پھر یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں. ورنہ اگر ہر وقت ہی بندہ کامیاب ہوگا تو صبر کہاں پہ کرے گا، اگر مشکل ہی نہیں تو پھر وہ اس معاملے پر کہاں وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرے گا. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک، لیکن مجموعی طور پر، بنیادی طور پر ہمیں بہرحال اس تھنکنگ کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. مفتی صاحب، تھنکنگ کے بارے میں حکمت عملی اور یہ ساری گفتگو ہو گئی، لیکن اگر اس کے کچھ فائدے ذرا ڈیٹیل سے ایکسپلین ہو جائیں کہ میں آخر یہ اتنا اہتمام کیوں کروں، حکمت عملی بنا تو لوں لیکن اس کے کچھ بینیفٹس بھی میرے پیش نظر ہونے چاہیے. جب بینیفٹس ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو پھر بندہ اس چیز کی طرف رغبت زیادہ کرتا ہے. تو اس اسٹریٹیجیکل تھنکنگ کا فائدہ کیا ہے؟
فوائد تو بڑے واضح سے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی شے کی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بغیر سوچے کریں گے تو لازمی بات ہے مشکل ہوگا، سوچ کر کریں گے تو آسان ہوگا. وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بڑا کام جب ہوتا ہے نا تو بڑا کام ہمارے سر پر اس بڑے کے اعتبار سے سوار ہوتا ہے.
ایسا ہی
بڑا کام ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے. لیکن اب پلاننگ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کا ایک بڑا بنیادی سا اصول ہے کہ آپ بڑے کام کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں.
ٹھیک ہے،
چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنے عرصے میں کون سا کام کرنا ہے.
صحیح.
ایک دن میں اتنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا کام تھا 360 دن کا.
صحیح.
لیکن جب آج آپ نے صرف آج ہی کے بارے میں سوچنا ہے اور آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ آج کا کام صرف اتنا ہے.
ایسا ہی
اگر نہیں سوچا تو آج کے ساتھ اگلے 360 دن یا 359 دن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے،
بالکل بوجھ بن جائے،
وہ بوجھ بن جائے گا. لیکن جب آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آج کے دن مجھے صرف اتنا کرنا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھائی اتنا ہی کرنا ہے، کر کے آپ فارغ ہو گئے، سینس آف اچیومنٹ بھی آپ کو مل گیا، آپ ریلیکس بھی ہو گئے. آپ کی فریج کے اندر اگر 10 کھانے رکھے ہوئے اور آپ اس کو دیکھ کے سوچتے رہے یار 10 کھانے، تو لازمی بات ہے بھائی 10 کھانے ایک ہی وقت میں تھوڑی کھانے.
ایسا ہی
10 کھانے آپ اس کے اوپر لکھ لیں کہ بھائی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یہ 7 دن کے اندر یوں کر کے کھاؤں گا میں،
ایک
تو اب آپ ہو جائیں گے. اب آپ کو اگر فریج کے سامنے کھڑا کر کے بول دے کہ جناب آپ نے یہ 7 کھانے کھانے،
صحیح،
تو اب آپ 7 کا مطلب تو بظاہر یہ لگے گا کہ ابھی کھانے سارے کے سارے، یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن یہ 7 دن کے آپ کے کھانے،
7 دن کے
اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو پلاننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل کام آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے یقینی کی کیفیت سے نکل جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات رزلٹ جو ہوتا ہے نا
جی
وہ ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوتا
ایسا ہی.
لیکن پلاننگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اب اسے 10 حصوں میں مثلا تقسیم کیا ہے
جی,
جب ہم نے ایک حصہ کر لیا
جی
اب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 1/10 کام ہو چکا ہے, 9/10 باقی ہے. جب ہم نے اس کے 5 حصے کر لیے اب ہمیں یہ پتہ ہے آدھا ہو چکا ہے, آدھا باقی ہے. تو اب آپ کی جو بے یقینی کی کیفیت ہے کہ یار پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کب مکمل ہوگا, یہ آپ اس سے نکل جائیں گے. اس کی آپ مثال یہ سمجھیں کہ جیسے اب آج کے زمانے میں کیا ہوا, جیسے آپ آرڈر کرتے ہیں کسی ایپ کے اوپر کہ بھائی کھانا جو ہے وہ مجھے چاہیے گھر پہ, یا آپ نے آن لائن شاپنگ کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آرڈر دیتے ہیں تو آ جاتا ہے جی ود ان 40 منٹس
جی
یہ چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اچھا اب آپ کے 40 منٹ ہی لکھا ہوا ہو
صحیح,
اور آپ بیٹھے ہوئے اب آپ کو پتہ نہیں یار اس بندے نے سامان خرید لیا یا نہیں خرید لیا, وہ وہاں سے چل پڑا یا نہیں چل پڑا. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کو پہلے آ جاتا ہے جی 40 منٹس
جی,
اس کے بعد آ جاتا ہے یور رائڈر ہیز پک اپ دیٹ فوڈ, یہ اٹھا چکا ہے لہٰذا اب یہ 30 منٹ میں پہنچے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہی از آن دا وے, اب یہ راستے پر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اب آ جاتا ہے کہ 10-15 منٹس ہی وڈ بی آن یور ہوم, ہی وڈ بی آن یور ڈور. تو یہ کیا ہے, یہ ایک بے یقینی کی کیفیت سے نکل جاتے ہیں.
بالکل
ہم کسی زمانے میں خط لکھتے تھے, اس کے بعد خط پھر قوم ہی پہنچائے
جی,
کہاں پہنچنا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا, مل گیا نہیں مل گیا, پہنچانے والا ڈاکیا زندہ ہے یا نہیں ہے. اب کیا ہے, اب یہ ہے کہ اب آپ ایک پوسٹ کرتے ہیں یا اب آپ ایک خط جو ہے نا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے بھیجتے ہیں, تو اب آپ اس کو اس کا بایو ڈیٹا ملتا رہتا ہے,
ٹریکنگ پوری دے رہے ہوتے ہیں,
ٹریکنگ پوری دے دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا پارسل ہے ریسیو ہو گیا
جی,
آپ کا پارسل روانہ ہو گیا, آپ کا پارسل اس شہر پہنچ گیا, آپ کا پارسل رائڈر لے کے جا رہا ہے, آپ کا پارسل ڈلیور ہو چکا
جی,
اب آپ کو پوری تسلی ہوگی.
کمپنی کا معیار اب اس پر آ گیا کہ اس کی ٹریکنگ اور سروسز کتنی اچھی.
تو اچھا اسی طرح وہ جو آپ نے مجھے سسٹم دکھایا تھا جو مدنی چینل کا تھا
جی,
اب دیکھیے اس کے اندر کیسا بندہ فریش ہو جاتا ہے نا, اس کو پتہ ہے میں نے ہم نے آج سلسلہ کیا
جی,
مجھے نہیں پتا کہ بھائی کب چلنا ہے, کب اس کے اوپر کام ہوگا, ایڈیٹنگ کب ہوگی, اس کی سلیکٹنگ کب ہوگی. لیکن آپ کا جو سسٹم ہے مدنی چینل کا, اس کی وجہ سے ایوری مومنٹ اور ایوری منٹ مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ میرا اس وقت یہ سلسلہ جو ہے یہ کہاں پر ہے, میرا یہ پروگرام
کیا ہے, اس کا
10 سٹیجز میں سے گزر کے کون سی سٹیج پہ کھڑا ہے.
ایسا ہی
یہ کیا ہے, یہ آپ کو اس بے یقینی سے نکال دیتا ہے, آپ کو جو ہے وہ ریلیکس کر دیتا ہے.
ایسا
پھر یہ فائدہ ہوتا ہے پلاننگ کے ذریعے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور مشکلات سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو بہت تجربہ ہوگا کہ جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہم بیانات کرنے جاتے ہیں
جی,
اچھا بیان کرنے سے پہلے جہاں پر بھی ہم نے اپنا بیان کرنا ہے, اگر ہمیں پہلے سے آڈینس پتا ہو
جی
وہاں پر ہے کون, ہم اپنی طرف سے فلسفی کا بیان تیار کر کے چلے گئے وہاں کے بچے بیٹھے ہوئے
صحیح,
ٹھیک ہے ہم بچوں کا بیان تیار کر کے گئے وہاں کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے, تو یہ نہ ہو کہ بچوں کی جگہ کسائیوں والا بیان چل رہا ہو, کسابوں کی جگہ بچوں والا بیان چل رہا ہو. تو جب آپ کو اپنی آڈینس ڈیسٹینیشن کا, اپنے آڈینس کا پتہ ہوتا ہے تو آپ کی پریپریشن اس کے مطابق ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اس کا بہت بڑا فائدہ پلاننگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کا کام عمدہ طریقے سے بھی ہو جاتا ہے.
انشاءاللہ بالکل ایسے ہی مفتی صاحب. تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں, اور سچی بات تو یہ کہ ہم نے میڈیا کو یا ان چیزوں کو جو بھی ٹیکنالوجی ہے ہم نے ویسا استعمال شاید نہیں کیا, بلکہ یقیناً نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ سادہ سے بھی اگر کسی کے پاس فون ہے اس کے اندر بھی جتنے پلاننگ کے فیچرز موجود ہیں اس کا 10% بھی اگر ہم استعمال کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ سہولت والی ہو جائے گی.
کیلنڈر کا استعمال,
کیلنڈر کا استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح اب ایس او پیز بنتی ہیں, بہت ساری پلاننگز بنتی ہیں, چیک لسٹ بنتی ہیں ہر کام سے پہلے, ایون کہ ٹریول کے لیے لوگوں نے پوری چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے.
بالکل
کہ اگر آپ نے ٹریول کے لیے جانا ہے تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں,
یہ ہر چیز کی ہے. شادی کرنی ہے تو شادی کا سامان کیا کیا چاہیے
جی,
اور لڑکی والوں کے لیے کیا لسٹ ہے, لڑکے والوں کے لیے کیا لسٹ ہے, میکسیمم لسٹ بنی ہوتی ہے
جی.
اب اپنے حساب سے اپنے کلچر کے اعتبار سے اس کو
چینج کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اپنی جو دنیاوی زندگی ہے اور دینی زندگی دونوں اعتبار سے اس کو ہم پلاننگ میں اگر لے کر آ جائیں تو آپ یقین کریں آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میری زندگی میں تو ٹائم ہی ٹائم ہے. وہ سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات کی, ایون کہ میں اپنے چینل کی مثال دوں کہ جب ہماری سافٹ سکلز کی یہاں پر ٹریننگز ہوئیں, ٹائم مینجمنٹ کی, پلاننگ کی, سب چیزیں ہوئیں, تو کئی لوگوں نے آ کر اظہار کیا کہ یار پہلے وہی کام ہم اتنا برڈن لے کے کرتے تھے اور اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور اپنے ذمہ دار کے پاس جائیں کہ حضور کچھ اور کام ہے تو آپ ہمیں بتائیں, تو یہ اتنا ایزی ہو سکتا ہے. تو ہر شخص اپنے اعتبار سے, اصل چیز ہے سوچ. اگر میرے ذہن کے اندر یہ سوچ ڈیولپ ہو گئی کہ مجھے ہر کام سے پہلے پلاننگ کرنی, اس کی حکمت عملی تیار کرنی ہے, تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. مفتی صاحب, بہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ہم نے ٹریول بھی ڈسکس کیا, تو مہمان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا, تو چینل کا, تو ملکوں کا, تو لڑائیوں کا, تو بہت ساری چیزوں کا. ویئر ٹو اسٹارٹ, اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ کوئی ایسا ایک پن پوائنٹ مل جائے ناظرین کو کہ بھائی یہ جو پلاننگ ہے یا یہ جو سوچ ہے اس کی ابتدا ہم کہاں سے کریں؟
تین چیزیں ہوتی ہیں, وائی, واٹ, ہاؤ.
ٹھیک ہے,
کیوں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے.
ٹھیک ہے,
سب سے پہلے تو یہ طے کریں کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں,
یعنی کام کیوں کرنا چاہتے
ہیں. کام کے مقاصد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے, کیونکہ جتنے مقاصد آپ کے سامنے ہوں گے آپ کے پلاننگ کے اندر اتنی جامعیت آتی جائے گی.
بے شک
آپ اتنے پہلوؤں کا زیادہ خیال کریں گے. جیسے ہم جب ایک پروگرام کرتے ہیں, اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ صرف پاکستان کے لوگوں ہی کو سنانا ہے,
جی,
تو ہم پاکستان اور یہاں کے کلچر, یہاں کے لوگوں کا مزاج سامنے رکھیں گے.
ایسا ہی,
لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہمیں اس کو یورپ اور امریکہ اور بقیہ ممالک کے جو آڈینس ہیں ان کے لیے بھی کرنا ہے,
جی,
تو اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دیں گے.
ایسا ہی,
کچھ وہاں کی کلچر کی, کچھ چیزوں کے اندر ہم تھوڑا سا لوکل سے گلوبل کی طرف چلے جائیں گے, ہماری ایگزامپلز جو ہے وہ گلوبل کی طرف چلی جائیں گی. تو سب سے پہلے مقاصد طے کریں, مقاصد کی وجہ سے آپ کی پلاننگ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. جسے کہتے ہیں نا, اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے.
ایسے
آپ اسی کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کارکردگی کا دارومدار آپ کی پلاننگ پہ ہے, اور آپ کی پلاننگ کا دارومدار آپ کی سوچ پہ ہے.
واہ, کیا بات,
آپ نے کیوں وہ کام کرنا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے مقاصد طے کریں, ورنہ بعض اوقات بغیر مقصد کے بندہ کام کرتا ہے اور آخر میں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو مجھے مطلوب ہی نہیں تھا,
صحیح, میں کہیں اور ہی پہنچ گیا,
کہیں اور ہی پہنچ گیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے سیڑھی لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ چڑھنا کس بلڈنگ پہ.
صحیح,
آپ نے کسی بلڈنگ پہ سیڑھی لگائی اور چڑھ دوڑے, اوپر جا کے پتہ چلا کہ یار یہ تو
مطلوب
بلڈنگ ہی دوسری ہے, بلڈنگ تو اور تھی. ٹھیک ہے, یا جیسے وہ ٹرین کی بوگیوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ بھائی جس کیبن میں گھسنا ہے اس سے پہلے نمبر تو دیکھ لے کون سا نمبر ہے,
جی,
ساری ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں.
بے ہنگم چڑھ گئے,
بے ہنگم گھس گئے, اس کے اندر اندر جا کے پتہ چلا یار یہاں تو کچھ اور بیٹھے ہوئے. اچھا جی, میرے رشتے دار اگلے میں بیٹھے ہوئے, تو بھائی پہلے ہی آپ اس کو دیکھ لیں. تو مقاصد پہلے طے کر لے, یہ ہے وائے, آپ کیوں کرنا چاہتے. اور میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو کم از کم اس کے پانچ مقاصد ہونے چاہیے, یعنی پانچ مرتبہ وائے ہونا چاہیے.
واہ,
میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں یہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں.
تو ایک کے لالے پڑے مفتی صاحب, آپ پانچ فرما رہے ہیں,
یہ تو پھر وہ عقل نہیں تھے, موجیں موجیں والی بات ہوتی ہے نا یہ, کہ بھائی نہیں سوچنا تو پھر نہیں سوچنا, لیکن سوچنا ہے تو پھر
پانچ پہ سوچ,
پورا ہی سوچ لے اس کو. آپ جتنے زیادہ فوائد سوچیں گے نا, آپ اس کام کو کرنے کے ساتھ اتنا اٹیچ بھی ہو جائیں گے. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار شروع تو بڑے جذبے سے کرتے ہیں, اس کے بعد جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے,
پتہ نہیں کیا ہوا,
دل نہیں کرتا,
دل نہیں کر رہا.
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دو وجہ سے کام کرتا ہے, یا تو اس کی اس کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے,
جی,
ایک جذباتی وابستگی ہے اس لیے کرتا ہے, اور یا اس کے فوائد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں اس لیے کرتا ہے.
ایسا ہے.
اچھا, اب ایموشنز بھی ہفتے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, اور جو فوائد شروع میں سوچے ہوتے ہیں وہ دماغ سے نکل جاتے ہیں. تو اب دونوں فیکٹرز جب نکل گئے, اب اس کے بعد کام کرنے کو دل نہیں کرتا.
صحیح.
لیکن اگر آپ نے اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد سوچے ہوئے اور لکھے ہوئے,
جی,
اور آپ اسے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ کا جذبہ نیچے نہیں جائے گا.
بجا, بہت بنیادی.
تو لہٰذا کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیش نظر فوائد زیادہ ہوں. ایک ہمیں یہ بولتا ہے کہ بھائی انگلش سیکھ لو, پڑھے لکھے لو گے.
صحیح.
تو ہفتے بعد کہتے یار ان پڑھ ہی ٹھیک ہے ہم, بھائی
صحیح,
جب انگلش سیکھنا مشکل لگتا ہے تو کہتے ایسے ہی صحیح ہیں ہم. لیکن صحیح. ایک ہمیں اس کے ساتھ ایک پورا فیوچر نظر آتا ہے, اس کے بہت سارے ڈائمینشن نظر آتی ہیں, ہم اس کا دینی دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں, تو اب ہمارا جو موٹیویشن ہے وہ ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ باقی رہتی ہے. موٹیویشن نیڈز موٹیو, ترغیب جو ہے مقصد چاہتی,
مقصد چاہتی.
آپ کے سامنے مقصد ہوگا تو آپ کو ترغیب ہوگی, آپ کو ترغیب رہے گی تو وہ آپ کام کریں گے, آپ کو پیاس لگے گی تو پانی پیئیں گے, پیاس ہی نہیں تو پانی کہاں سے پیئیں گے. ترغیب جو ہوتی ہے یہ پیاس کی طرح ہوتی ہے, جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو اب آپ اس کے لیے دوڑتے ہیں. ہماری چونکہ ترغیب ٹھنڈی پڑ جاتی ہے تو ہمارا کام ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں یوں کہہ لے کہ ہمارا اوور آل کلچر جو ہے نا وہ ٹھنڈ پروگرام ہے, یعنی کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے ہی ہیں، اب ٹھیک ہے یار، وہ مولا کرے گا، رضا مولا ہما اولا. تو ہم تھوڑا سا اسی چیزوں کے ذریعے ہم بہانے بنا کے چیزوں سے بچ جاتے. کسی کام کے ساتھ جو کمیٹڈ ہونا ہے
جی
اور اس کو کر کے چھوڑنا ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتا. اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر اس کا جذبہ نہیں ہوتا. جذبے کے لیے ترغیب چاہیے، ترغیب کے لیے مقصد چاہیے. مقصد ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو ہمارا کام جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے.
بہت بنیادی.
تو لہذا سب سے پہلے تو کام کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے
ہونے چاہیے.
دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اب ان مقاصد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. میرا مقصد ہے، اگر دینی میں کہوں تو میرا مقصد ہے خدمت دین.
صحیح.
ٹھیک ہے، خدمت دین مجھے کرنی ہے. اب میرا واٹ یہ نکلا نا کہ کرنا کیا یہ ہے مجھے. اب اگر مجھے یہ کرنا ہے تو اس کے کتنے طریقے ہیں، یہ میں اس کو جتنا میکسیمم اس کو وہ میں ان ڈیٹیل کر سکوں، ڈیفائن کر میں کر دوں. اگر میرا دنیاوی مقصد ہے تو وہ میرا متعین طور پہ ہونا چاہیے. ایک یہ ہے، مجھے کمائی کرنی ہے. کمائی تو بڑی مبہم ہے، روزانہ کے 25 روپے کما لینا کمائی ہوگی یہ بھی.
صحیح.
نہیں، مجھے روزانہ کے 25,000 روپے کمانے ہیں.
صحیح.
اٹ مینس کہ مجھے ایک مہینے کے اتنے کمانے ہیں. فکس فیگر آپ کے سامنے ہو تو آپ کا جو مقصد ہے اس کا، آپ کا مقصد متعین اور اس کے ساتھ جو آپ نے اس کے لیے کرنا ہے وہ متعین.
صحیح.
اب یہ ہے کہ وہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا، اس کا طریقہ کار ہو جاتا ہے. طریقہ کار کے لیے کیا ہوتا ہے کہ طریقہ کار کے پھر یوں کہہ لیں کہ اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے اجزاء ہیں اس کے. اب وہ کیا ہے کہ اس کام کے لیے آپ کو سرمایہ کتنا چاہیے
جی،
وقت کتنا چاہیے، افراد کتنے چاہیے، اس بندے کا رول کیا ہوگا، کتنے عرصے میں یہ مکمل ہوگا، اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بیسیکلی نکلے گا کیا
جی.
تو یہ ایک ایک چیز جو ہے نا یہ واضح ہوتی جائے.
صحیح.
جتنی زیادہ یہ چیزیں واضح ہوں گی آپ کا کام اتنا ہی زیادہ آسان ہو جائے گا.
بہت خوب.
تو لہٰذا کام اب کیا کیا ہے، کب کب کرنا ہے، کتنے عرصے میں کرنا ہے، کب اسے مکمل کرنا ہے، کون سا کام کس کی ذمہ داری ہوگا، اس کام کے لیے اخراجات کیا چاہیے، وہ اخراجات آپ کے پاس ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ نے ان کو کہاں سے حاصل کرنا ہے. تو یہ آپ کا بیسیکلی وہ پورا جسے آپ پروجیکٹ پلاننگ کہہ سکتے ہیں
جی،
اور آپ اسے لائف پلاننگ کہہ سکتے ہیں، یہ وہ بنتا ہے.
صحیح.
تو جہاں جتنا زیادہ آپ اس میں کلیئر ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ خوبصورت ہوتی جائے گی.
صحیح.
اور اس کا رزلٹ اتنے اچھے طریقے سے.
ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب. یہاں پر ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین میں کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یار یہ جتنی گفتگو ہے یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو مینیجر ہے وہ یہ سوچے کہ کون جو ہے وہ کس قابل ہے، افراد کتنے چاہئیں، انگریڈینٹس کی جو آپ نے بات کی، یا جو بزنس کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں سمپل سا، میں نے تو جو ہے نا میٹرک کا ایگزام دینا ہے یا بی اے کی انگلش مجھے جو ہے نا وہ روزانہ ڈستی ہے رات کو. تو اب میری زندگی میں اس کا کیا، یا اس طرح کے وہ لوگ کہ جو مجموعی اعتبار سے جن کی ڈائمینشنز بہت زیادہ نہیں ہیں، ایک انفرادی حیثیت کے اندر اپنے زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ وہ اس کو کس طرح سے اپنے امپلیمنٹ. اب ایک بچی ہے 15-17 سال کی بچی ہے، غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے. اب وہ کہے گی کہ میں کس چیز کی پلاننگ کروں، میری زندگی میں کیا، نہ میں کوئی ادارہ چلا رہی ہوں، نہ میں کوئی بزنس کر رہی ہوں. تو اس طرح اور بھی اگر ہم غور کریں تو انفرادی حیثیت میں جو لوگ اپنی لائف کو گزار رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے.
دیکھیے، انسانی زندگی کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ کئی ایک ہیں
جی.
مثال کے طور پہ یہ جیسے ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیں نا، ترقی آپ کہہ لیں، بہتری آپ کہہ لیں، امپرومنٹ کا آپ لفظ استعمال کر لیں، پرسنل امپرومنٹ بھی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
پروفیشنل امپرومنٹ بھی ہوتی ہے،
بالکل،
فزیکل امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، فائنینشیل امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، سوشل امپرومنٹ بھی ہوتی ہے، اسپریچول جو ہے وہ امپرومنٹ بھی ہوتی ہے.
بالکل.
تو اب کوئی آدمی جو بھی زندگی گزار رہا ہے اس کا ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ضرور بن جاتا ہے.
بالکل بنے گا.
آپ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا جی ایک بچی ہے اپنے گھر میں رہ رہی ہے
جی،
اس کے اخراجات سارے اس کے ماں باپ ہمارے ہیں. دیکھیں اب یہاں پر دو چیزیں تو کم از کم وہ ایسی ہیں کہ جن کی پلاننگ کر سکتی ہے
جی.
نمبر ایک، انٹلیکچوئل امپرومنٹ.
صحیح.
انٹلیکچوئل امپرومنٹ کا مطلب ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا.
صحیح.
اپنے نالج میں اضافہ کرنا، اپنے علم میں اضافہ کرنا، نمبر ایک
جی.
نمبر دو، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اسپرچل امپرومنٹ جو ہے وہ تو کر ہی سکتی. اپنی روحانی چیزیں، اپنی مذہبی چیزیں، اپنی دینی چیزیں، یہ تو کر سکتی
بے شک.
نمبر 3 پرسنل امپرومنٹ
جی,
اپنی صلاحیتوں میں اضافہ
جی,
اپنے اخلاق میں بہتری, اپنے میل ملاپ اور ملنساری میں بہتری.
واہ,
یہ تو آپ وہ کر سکتی
بے شک.
اچھا پھر سوشل امپرومنٹ, سماجی اعتبار سے بہتر ہونا. سماج کا مطلب معاشرہ جس میں خاندان بھی شامل ہے
بے شک.
اب ایک لڑکی اگر گھر کے اندر اپنے حوالے سے یہ غور کرتی ہے کہ بھائی گھر کے افراد کے ساتھ کیسے مل کے چلا جاتا ہے, یہ میرے ماں باپ بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ بہتر سے بہتر کیسے چلنا ہے.
صحیح.
اور شادی کے بعد جو ہے جو نئے ہوں گے ان کے ساتھ بہتر سے بہتر کیسے چلنا,
اس کے لیے پلاننگ.
یہ ہے سوشل امپرومنٹ آپ کا. آپ سماجی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں.
صحیح.
تو دیکھیں جو زندگی کے زاویے ہیں
جی,
اگر وہ کسی پر سارے کے سارے اپلائی نہیں ہوتے
جی,
تو 3-4 تو ایسے ہیں جو ہر ایک پہ اپلائی ہو جاتے ہیں. اچھا آپ فزیکل کو لے لیں, یعنی کہ صحت کے اعتبار سے, ہیلتھ کے اعتبار سے. ہیلتھ کے اعتبار سے کسی کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ دبلا پتلا ہے تو اس کو موٹا ہونا ہے, کوئی موٹا ہے تو اس کو دبلا ہونا ہے. کسی کی جو ہے وہ ویکنیس جو ہے نا, کسی کو وٹامن ڈی کی کمی, تو کسی کو سی کی کمی, تو کسی کو اے کی کمی. یعنی کہ ہم اپنے پورے معاشرے کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ 90% لوگ تو کسی نہ کسی کمزوری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں نا, ورنہ ڈی تو پاکستان میں ہر ایک کا ہی کمزور ہوتے ہیں وٹامن ڈی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں ہر بندہ جب تھوڑا سا سوچتا ہے نا
انفرادی طور
پھر بہرحال اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میں اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں. ورنہ اسپرچل امپرومنٹ اور انٹلیکچوئل امپرومنٹ
جی,
روحانی اور علمی جو بہتری ہے وہ تو باہر صورت ہو ہی سکتا,
ہر ایک کے لیے ہے ماشاء اللہ. ناظرین یہ پروگرام کرنے کا ہمارا ایک بنیادی مقصد, بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں. زندگی تو یہاں پر دنیا میں ایک ہی ملی ہے, جتنا سال زندہ رہنا ہے اس کو ہم کتنا میکسیمائز کر سکتے ہیں, ہم کتنا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو ہم کتنا امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں, اگر اس کو ہم انفرادی یا اجتماعی دونوں پرسپیکٹیو پر دیکھیں, اگر امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹر ہو سکتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں, کوشش بھی کریں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ہماری اس عملی زندگی کے اندر کوشش جو ہے, سعی جو ہے, اس کی کتنی زیادہ ضرورت رہتی ہے اور کتنی امپورٹنٹ یہ ہوا کرتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اس طرح سے بھی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نیا ٹاپک ہوگا, سوچ کی ایک نئی ڈائمینشن ہوگی, زاویہ نظر ہمارا بدلنے کی کوشش ہوگی. اللہ پاک ہمیں مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رکھے. ضرور دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
پلاننگ کے بارے میں جتنے مثبت انداز سے بات کی گئی, خاص طور پہ جاپان میں جس طرح سے بات کی گئی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ 80% کام ہمارا مکمل ہو جاتا ہے جب ہم اپنی پلاننگ مکمل کر لیتے ہیں, اور جو پریکٹیکل کام ہے وہ پھر صرف 20% رہ جاتا ہے. کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس سے پہلے گہرے انداز سے سوچنا, اس پہ سوچ بچار کرنا, تفکر کرنا بہت ضروری ہے. آج کا جو سیشن تھا اسٹریٹجک مینجمنٹ کے اوپر جو کہ بہت زیادہ اچھا رہا, اور میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کافی سارے اسٹوڈنٹس کو جو کہ اسکول گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو اپنی زندگی میں ٹائم مینج نہیں کر پاتے اور مختلف طریقوں سے اسٹریٹجی نہیں بنا پاتے, تو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا.
سوچ ایک عظیم نعمت, انسانیت کے عروج کی ضامن, قوموں کے زوال کی وجہ. سوچ جو زندگی بدل دے.